بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 99 پر، 99 پر امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق او غير مخلوق فهو جهمي، وهكذا قال احمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ومن قال، اور جس نے کہا، یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے، لفظ بالقرآن مخلوق، یہ جملہ لفظ بالقرآن مخلوق، میرا لفظ جو میں کہتا ہوں قرآن مجید سے وہ مخلوق ہے، فہو جہمی، تو ایسا شخص جہمی ہے. ومن سکت، جس نے خاموشی اختیار کی، فلم یقل، اور اس نے نہیں کہا مخلوق او غیر مخلوق، نہ مخلوق کہا یا نہ غیر مخلوق کہا، فہو جہمی، ایسا شخص بھی جہمی ہے. وہکذا قال احمد بن حنبل، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ من یعش منکم بعدی، بے شک تم میں سے جو میرے بعد تک زندہ رہیں گے، فسیر اختلافا کثیرا، تو وہ ضرور اختلاف فسیر اختلافا کبیرا، اس روایت میں دوسرے میں اختلافا کثیرا کی روایت بھی ہے، تو وہ بہت زیادہ اختلاف یا بہت بڑا اختلاف دیکھے گا. فإياكم محدثات الأمور، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں نئی چیز ایجاد کرنے سے، فإنها ضلالة، یہ نئی چیزیں جو ہے دین میں گمراہی ہیں، وعليكم بسنتي، اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وسنت الخلفاء الراشدين المهديين، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وعضوا عليه بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو یا چبا کے رکھو. ایک جملہ ہے لفظ بالقرآن مخلوق، اس جملے کہنے کا حکم کیا ہے؟ ہم پچھلے درس میں بات کر رہے تھے جہمیوں کے تعلق سے، جہم پہ صفوان کے تعلق سے، اور فطرت القول بخلق القرآن، کہ قرآن مجید مخلوق ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مخلوق ہونے اور نہ ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے، قرآن مجید اللہ کے کلام ہے، کوئی مخلوق کہتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو صرف قرآن کو مخلوق کہنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کی یہ نظریہ ہے یا یہ سوچ یہ فکر ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی کر لے، کلمے کے ساتھ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یا کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، کفر قول کفر عقید رکھنے سے، کفر عمل کرنے سے کلمہ پڑھنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو ہم نے جان لیا تھا کہ یہ عقیدہ جو ہے کہ قرآن بھی مخلوق ہے، کفر عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات تک رسائی کر کے بات کرنا بغیر دلیل کے بہت بڑا جرم ہے. اتنی بڑا جرم ہے کہ کفر کی حد تک لے کے جاتا ہے. کیونکہ ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ الایمان باللہ. اگر ایمان باللہ صحیح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان میں ہی خلل ہے, تب ایسے انسان کا جو بقیہ ایمان کے حصے ہیں, جو بقیہ عقیدہ ہے, وہ کیا ہے؟ اگر اساس ہی کمزور ہے, اساس ہی ہلی ہوئی ہے, اس کو جو باقی جو عمارت قائم کی ہوئی ہے عقیدے کی اور عبادات کی معاملات کی, اسے کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا, کیوں من ربو کا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر ایمان صحیح نہیں ہے, وہ کبھی جواب نہیں دے سکے گا. اگرچہ سوال کتنا آسان ہے. اب بچے سے پوچھ من ربو, بچہ بھی کہتا ربی اللہ, نہیں کہتا. تو اتنا سوال اگر اتنا آسان ہے تو قبر میں اسے فتنہ کہا گیا ہے. بہت بڑی آزمائش ہے, بہت سخت سوال ہو گئی ہے, یعنی ہر بندہ جواب نہیں دے پائے گا اس کا. عجب بات ہے. ابھی ہم کہتے ہیں بہت آسان ہے, بچے بھی جواب دے سکتا ہے, تو قبر میں کیا مسئلہ ہوگا؟ میرے بھائی, جو عقیدہ لے کے جائیں گے دل میں وہی زبان پر ہوگا اس وقت, اور اسی کے تعلق سے بات ہوگی. ایمان جو ہے اپنے رب پر ہمارا, وہی ہمارے اس آزمائش میں اور آگے جو بھی فتنے ہوں گے میدان محشر میں ہے اور پرسرات میں ہے, حوض کوثر جتنے بھی ہیں, اب یہی ایمان ہوگا, عمل صالح ہوگا. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ لفظ کہ یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے یہ جرم ہے اور کفر عقیدہ ہے. تو جب ہم نے جب دیکھا کہ ان کی کام نہیں بن رہا, علم کا زمانہ تھا, بہترین زمانے میں جہاں پہ صفوان کی وفات 128 ہجری میں ہوئی. اب یعنی غور کریں کتنا, یعنی بہترین زمانہ, تابعین کا زمانہ, علم کا زمانہ, اور تقوی, حسن اخلاق, عمل صالح, اب جتنی بھی خوبیاں گنتے جائیں خوبیوں کا زمانہ تھا. تو ان کا کام نہیں بنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک اور راستے نکالتے ہیں. اب اس بدعقیدگوں کو پھیلانے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے کچھ اور کرتے ہیں. کچھ اور کیا کیا؟ ایک نئے فطرہ نکالو. کہا اچھا, یہ لوگ یہ کہتے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے. اچھا, جو یہ کہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق, اس کا کیا حکم ہے؟ چلو یہ کہو. ٹھیک ہے, نہیں مانتے, ٹھیک, ہم بھی کہتے ہیں چلو قرآن میں مخلوق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو لفظ ہم قرآن مجید سے پڑھتے ہیں وہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ ایک راستہ انہوں نے چور دروازہ نکالا ہے اسی فتنے کی طرف کہ قرآن مخلوق ہے, لیکن انداز کچھ اور ہے. تو سلف دیکھیں, سلف نے کس طریقے سے ہر بدعت کا سد باب کیا ہے. جہاں پہ بدعقیدگی کہ کہیں سے بھی کوئی چنگاری, کوئی آگ کی نظر, کوئی شعلہ نظر آتا نا, فوراً اسے ختم کر دیا ہے. دور حاضر میں کہیں کوئی فتنہ ہوتا ہے عقیدے کے تعلق سے اور کوئی عالم یا طالب علم اس کی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ساری سب کی انگلی اسی کی طرف کھڑی ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے یہ بندہ فتنہ بازی, فتنہ چاہتا ہے, یہ امت میں فتنہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. جو ہم نے کہا لفظ بالقرآن مخلوق, کیا حکم ہے یہ دیکھتے ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان جملوں کے تعلق سے, اثبت اللہ لنفسه الکلام فی آیات کثیرہ, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں اپنے لیے صفت الکلام کو ثابت فرمایا ہے. منہا قوله, ان میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سورۃ الکہف آیت نمبر 109. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ای کلمات اللہ التي یأمر بها وینہا. اللہ تعالیٰ کی کلمات سے مراد یہ ہے, یہ وہ کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور منع فرماتا ہے, امر اور نہی. ویدبر بها الکون, جن سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے. من یحصی کلمات اللہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کلمات کو احصاء کر سکتے یا گن سکتا ہے. وہی ما تکفیہ البحار, جن کو دنیا کے سارے سمندر ہی کافی نہیں ہیں. ولا تکتبها الاقلام کلها, اور نہ ہی دنیا کے کوئی قلم, سب قلم دنیا کے مل جائے وہ بھی مکمل نہیں کر سکتے کلمات اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وکلام اللہ, اللہ تعالیٰ کا کلام, کما یقول اہل سنت والجماعت, جس کا سنت والجماعت کہ یہ عقیدہ ہے, یہ کہتے ہیں, قدیم النوع حدیث الاحاد. اس طرح انڈر لائن کریں ذرا یہ جملہ جو ہے, قدیم النوع حدیث الاحاد, نوع کے اعتبار سے قدیم ہے اور احاد کے اعتبار سے حدیث ہے. نوع کیا ہے، احاد کیا ہے، قدیم کیا ہے، حدیث کیا ہے، چار الفاظ ہیں ایک جملے میں. قدیم سے مراد ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام ہمیشہ سے ہے، جو نوع ہے، جو اللہ کے کلام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے، تو صفات بھی اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. حدیث الاحاد، احاد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کلام فرمایا، جو چاہا جب چاہا کلام فرمایا، اسے کہتے حدیث الاحاد. قرآن یہ موجود نہیں تھا جس زمانے میں، تو کلام تو موجود تھا قرآن مجید کے علاوہ، قدیم النوع. جب قرآن مجید اللہ نے فرمایا ہے اور جبریل امین وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم تک پہنچایا ہے، تو اب یہ حدیث الاحاد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو کلام یوسفۃ الکلام ہمیشہ سے ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے تو وہ حدیث الاحاد ہو جاتا ہے. یہ وجہ، یہ بات کیوں یہاں پہ، یعنی علماء کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ کیونکہ جو منکرین صفات ہیں، جیسے کہ جہمی، معتزلی وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیتے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ صفت الخلق اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جب مخلوق نہیں تھی تب خالق کیسے کہہ سکتے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ خالق تب اللہ تعالیٰ ہوا جب مخلوق کو پیدا کیا. سبحان اللہ. رحمان، رحیم، علیم، علم کی صفت کو دیکھ لیں اور باقی صفات کو دیکھ لیں، انکار کیا، پھر ان میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا. یعنی جہم نے سب اسماء صفات کا انکار کیا، معتزلہ نے ان سے عقل کی بنیاد پر عقل پرستی کرتے ہوئے ان کا رد کیا، ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ اسماء صفات تو نے غلطی کی ہے، اللہ کے اسماء ہیں لیکن صفات نہیں. اچھا، اسماء کیسے مان لیا معتزلہ نے؟ علیم تو ہے لیکن بغیر علم کے ہے، حکیم تو بغیر حکمت کے ہے. سبحان اللہ. آپ نے تصور کسی ذات کا جس کے نام ہے بغیر صفت کے، نام کا علیم ہے، نام کا حکیم ہے، نام کا رحمان الرحیم ہے. اب کسی انسان سے اگر یہ بات کہو، یہ اس کی آپ مذمت کریں یا اس کی آپ مدح کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. طاقتور تھے بغیر طاقت کے ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو معتزلہ کے بعض لوگ یہاں پہ دھوکہ کھاتے ہیں. معتزلہ کا اسماء، اللہ تعالیٰ پہ اسماء پر ایمان جو ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ رسول جماعت کے جیسا نہیں ہے، صحابہ کے جیسا نہیں ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ عقل پرستی، جو ان کو عقل نے کہا وہی کہا ہے. کیونکہ عقل کی کیسے مان سکتی ہے ان کے نزدیک، کہ اگر حکمت ہے، علم ہے یا دیگر جو اللہ تعالیٰ کی صفات، اگر وہ مان لیتے ہیں پھر وہی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ، جب یہ چیزیں موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ان صفات متصف ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس وقت متصف ہو ان صفات سے جب مخلوق کو پیدا کیا ہے. مخلوق کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا، اسے تقدیر کا انکار کیوں کہ معتزلہ نے، جو قدریت نے علم کا انکار کیا ہے، کہ اللہ جانتے نہیں ہے کیا کچھ ہونے والا ہے، اگر جانتا ہو تو پیدا ہی نہ کرتا. سبحان اللہ. دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ رب کی ذات تک رسائی کرنا جو ہے، اور شریعت کے علم کے پردے کے پیچھے چھپ کے اس طریقے سے باتیں کرنا. چلو جاہل کہتا تو جاہل تھا نا، یہ اپنے زمانے کے بڑے علماء سمجھے جاتے تھے، لیکن جب انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے نا، پھر بہت دور نکل جاتا ہے. شیخ فرماتے ہیں، احسن الجماعت یہ فرماتے ہیں، قدیم النوع حدیث الاحاد، فالقرآن من احاد کلام اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام کے احاد میں سے، ومن افراد کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے افراد میں سے، تورات اللہ تعالیٰ کے الگ کلام ہے، انجیل اللہ تعالیٰ کے الگ کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے الگ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر جتنی بھی ہے، کن فیکون، جب جتنی مطلب اللہ نے فرمایا ہے جس کا کوئی احسان ہی کر سکتا، یہ الگ سے افراد الکلام ہے، حدیث الاحاد ہے. لیکن نوع جو ہے، جو خود صفت کلام کی، وہ ہمیشہ سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے. فکلام اللہ ثابت بکتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ ثابت ہے یعنی اس کی دلیل ہے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. ولا شک ان العقول السلیمۃ تثبت الکلام للہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو صحیح عقلیں ہیں, سلیم ہیں, جو پاک عقلیں ہیں, جو ہر خلل سے پاک ہیں, وہ عقل اللہ تعالیٰ کی کلام کو ثابت کرتی ہیں. لأنه صفۃ کمال, کیونکہ کلام جو صفۃ کمال ہے. ونفی صفۃ نقص, وہ کلام اللہ کی کلام جو ہے, جو صفۃ الکلام جو ہے, اس کی نفی کرنا نقص ہے. کیا مطلب ہے؟ اب ایک مخلوق میں ایک چھوٹی سی مثال, واللہ المثل الاعلی, ہم تشبیہ نہیں کر رہے لیکن ایک مثال دے رہے ہیں مخلوق کے اعتبار سے. جو انسان بولنے کی طاقت نہیں رکھتا, کیا وہ بہتر ہے یا وہ جو فرمانی سے بولتا ہے؟ ایک گنگا ہے اور ایک کو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. صفۃ الکمال کہاں, صفۃ النقص کہاں پہ ہے؟ عقل کا کیا تقاضا ہے؟ عقل کی بات کر, چلو عقل کی بات ہی کر لیں. چلیں آپ کو اگر نصوص سمجھ نہیں آتی, کیونکہ نصوص کے قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے. دیکھیں, جس کی آپ قدر نہیں کرتے, جس چیز کی حیثیت آپ کی زندگی میں نہیں ہے, آپ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے, وہ سب سے آخر میں چیز ہوتی ہے. اور پھر آپ وہی کچھ کہتے جو آپ کا دل آپ کو کہتا ہے, جو آپ کی چاہت آپ کو کہتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, جب یہ کہا کہ عقل نقل سے آگے ہے, اگر عقل نہ ہوتی تو نقل کا کوئی فائدہ نہیں. تو عقل پرستی کرنے والے ہمیشہ عقل کو آگے کرتے ہیں. عقل کا کیا تقاضا ہے؟ کہ کوئی بھی عقل مند یہ پسند کرے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی گنگا بیٹا پیدا, اس کو گنگا بیٹا پیدا ہو, یا اس طرح سے جو بولے کہ قابل نہ ہو, کوئی نہیں سکتا. کیونکہ پتہ ہے صفت نقص ہے, اس کا علاج کے لیے دوڑتے ہیں, نہیں کرتے ایسے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, بتوں کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ بات نہیں کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. پتھر کہاں بات کر سکتا ہے؟ صفت کمال ہے, صفت نقص ہے, مذمت کی جا رہی ہے یا مدح کی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ, یہ عقلی جواب ہے لوگوں کے لیے جو بت پرستی کرتے ہیں, کہ جن کو تم عبادت کرتے ہو بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ حرکت کر سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. جو سن نہیں سکتا وہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے, تمہاری مشکل کیسے ٹال سکتا ہے؟ وہ پہلے سنے تو صحیح نا, جو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا وہ تمہارے کیا کام آ سکتا ہے؟ تو یہ صفات نقص ہوتی ہیں ساری, اور عقل کے ہی تقاضا ہے. یعنی جب بت نہیں بات کر سکتے تو نقص ہے, تو رب جو ہے, خالق جو ہے, وہ کلام کرنے کی طاقت رکھتا ہے, کلام بھی فرماتا ہے. اللہ کی صفت ہے, صفت کمال ہے. بت نہیں سنتے, صفت نقص ہے. اللہ تعالیٰ کامل ہے ذات اور صفات کے اعتبار سے, اور ہمیشہ سے کامل ہے جل شأنہ سبحانہ وتعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اور صفات الکمال ہے. کیا مطلب صفات الکمال؟ یہی مطلب ہے. اچھا, انسان کو دیکھ لیں آپ, چھوٹی مثال دیتا ہوں میں. انسان کا کمال اس کے نقص میں ہے, عجیب سی بات ہے. نقص میں کمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور اس میں الگ سے خطبہ انشاءاللہ کبھی دوں گا میں, نقص و کمال. انسان کا نقص اس کے کمال میں ہے, خالق کا کمال اس کے کمال میں ہے. خالق میں نقص کبھی ہو نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں, کیونکہ وہ خالق ہے جل شانہ. انسان کو اگر بھوک نہ لگے, نقص ہے یا کمال ہے؟ کیا بھوک پھر کمال ہے؟ بھوک محتاجی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, قضاء حاجت. مریض آتے ہیں, قضاء حاجت کے لیے جا نہیں سکتے, قبض ہے, تکلیف ہے, پریشان ہے. یعنی باتھ روم میں جانا صفت کمال ہے یا نقص ہے؟ کیا ہے؟ سبحان اللہ, یہ جس ہم نقص کہہ رہے ہیں یہ اس مخلوق کے لیے کمال ہے. اچھا, چھوٹی عورت کے تعلق سے دیکھ لیں, نقصات عقل و دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دین بھی ناقص ہے, عقل بھی ناقص ہے. تعجب ہوا بھی, کیسے دین, کیسے عقل ناقص ہے, دین کیسے ناقص ہے؟ کیا فرمایا؟ کہ ایام مخصوص میں, ایام حیض میں نہ نماز پڑھتی نہ روزہ رکھتی ہے, اور مردوں پر ہمیشہ فرض ہے. تو جب تناسب دیکھتے مرد کا عورت کا, کس کا دین زیادہ ہے اس اعتبار سے؟ اچھا, عورت نماز قضا کرتی ہے نہیں کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اور احسان ہے۔ دن میں پانچ نمازیں، پانچ دنوں میں 25 نمازیں کر سکتی ہیں، ایک دن کے 5 نمازیں مشکل ہو جاتی ہے عورتوں کے لیے پڑھنا، بعض عورتوں کے لیے تو 25 نمازوں کی قضا کتنا مشکل ہو جاتی، تو رب غفور الرحیم ہے، معاف کر دیا۔ لیکن یہ نقص جو ہے عورت کے لیے کمال ہے کہ نہیں، جس کو مینسز نہیں آتے اس کو بچے بھی نہیں ہوتے، سبحان اللہ، تو صفت نقص ہے، لیکن عورت کے لیے کمال ہے۔ عقل کے اعتبار سے عورت ہمیشہ ایموشنل ہوتی ہے، اگر وزڈم اور ایموشنز کے آپ تناسب دیکھیں، مرد میں حکمت زیادہ ہے، وزڈم زیادہ ہے، اور جو ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، وہ کم ہے۔ مرد کو ایسے پیدا کیا ہے، عورت میں الٹا ہے، جذبات زیادہ ہیں، حکمت کم ہے۔ میں اللہ کے لیے پوچھتا ہوں سب سے، اگر مرد ایک مرتبہ بھی، مرد اگر ممکن ہو ایک مرتبہ بچے کو پیدا کر لے، مرد پریگنٹ ہو، بچہ ایک بچہ پیدا کرے، کیا کرے گا بچے کا؟ گردن دبا دے گا اس کی فوراً، مرد سے، کیونکہ مرد میں ایموشنز نہیں ہیں۔ یہ عورت ہی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد شدید دردوں کے بعد بھی پسینے سے لگاتی ہے، یہاں پر کیا غالب آتے ہیں؟ ایموشنز غالب آتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ یہ نقص جو ہے عورت کا ہے، اس کے لیے کمال ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی زندگی کا پہیہ چل نہیں سکتا اس نقص و کمال کے بغیر، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسے وہ گھرانے دیکھیں جس میں عورت غالب آتی ہے مرد پہ، وہ گھرانہ چل نہیں سکتا، جذبات پہ گھرانہ کبھی نہیں چلتا۔ اس لیے عورت کے اوپر سے کیوں منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو گھر نہیں چلتا وہ ملک کہاں چل سکتا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه صفت کمال ونفی ہو صفت نقص، یہ تو ہم نے جان، عقل کے عقل پہ تول کے بھی ہم نے جان لیا اور دیکھ لیا کہ صفت الکلام جو صفت کمال ہے، اور صفت اور اس کی نفی جو صفت نقص ہے۔ لیکن الجہمیہ تھا، لیکن جہمی نے کیا کیا، سنیں ذرا، وہم اتباع الجہم بن صفوان، جہمی کون ہے؟ جہم بن صفوان کے متبع، اتباع کرنے والے ہیں۔ وہ خبیثن، شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہم بن صفوان خبیث انسان ہے، کیوں؟ ظاہر علی الناس یشککون فی دین اللہ، کیونکہ لوگوں میں ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ ویمر بالالحاد والکفر، اور کفر والالحاد کا حکم دینے لگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخالف کا رد جو آپ کرتے ہیں یہ منہج سلف کا نہیں ہے، یا کبار علماء ایسا نہیں کرتے، یہ کچھ طلاب علم ہیں یوں کے قول ہیں یا وہ کرتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خبیث، ایسا شخص خبیث ہے۔ وجہ بھی بیان فرمائی کہ خبیث کیوں ہے، جو لوگ، جو شخص لوگوں کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، ان کو کفر الحاد کی طرف دعوت دیتا ہے دین کے نام پر، ایسا شخص خبیث ہے کہ نہیں؟ یہ اصل خبیث لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے کئی لوگ آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے اہل النفاق میں سے، جو دین کی چادر اوڑھ کر دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کے کئی فالوورز ہیں، ان کے کئی متبعین ہیں، جو ہمیں صفوان کے بھی تھے اس زمانے میں، اور اس منہج پہ چلنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں۔ پیشہ صاحب فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّهُ شَكَّكَهُمْ فِي أَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ، اس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اس نے لوگوں کو اس شک میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ دیکھو کس کو شک تھا، اللہ نے فرمایا میں کلام کرتا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں قال اللہ، اسے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، پھر ہم آیت کوٹ کرتے ہیں، نہیں؟ تو مسلمان اسی پہ تھے، صحابہ کی زندگی میں جب اللہ نے فرمایا کہ میں کلام کرتا ہوں، حتی اسمع کلام اللہ، جب تک وہ جو ہے اللہ کے کلام کو سن لے، تو جہاں پر اللہ کے کلام کا ذکر آتا ہے تو لوگ اسی پر اللہ کلام فرماتا ہے، مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ایک شخص آ کے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ حقیقی کلام نہیں ہے، کیونکہ حقیقت مخلوق بات کرتی ہے تو خالق مخلوق پہ تشبیہ لازم آتی ہے، تو اللہ کے کلام ہے ہی نہیں، جو کلام و مخلوق ہے، جیسے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ، اللہ نے یہی فرمایا نا کیا یہ پھر اللہ کی صفات ہیں؟ نہیں، یہ بھی مخلوقات ہیں، تو قرآن بھی مخلوق ہے. شکوک اور شبہ دیکھے لوگ کیسے پیدا کرتے ہیں. جو جاہل تھے وہ بات میں آ کے یہ بندہ بات تو ٹھیک کرتا ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اللہ نے فرمایا بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، تو کلام اللہ بھی اس طریقے سے ہوگا. پھر یہ اضافہ جو ہے ایک جیسا ہے. اگر گھر اور اونٹنی مخلوق ہے تو کلام مخلوق کیوں نہیں؟ اور یہ اپنے زہر گھونے لگا. اہل علم الحمدللہ علم کی اور ایمان کی روشنی میں، جسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر فتنے کا سدباب کیا ہے اور فوراً جواب دیا ہے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھلا چھوڑا ہر زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں من ذلک انہ شککہم فی ان اللہ تکلم. یہ سب سے پہلے شخص تھا جس نے یہ بات کی اہل اسلام میں سے. یہ بدعقیدہ یہودی میں موجود تھی، لیکن اہل اسلام میں سب سے پہلے جس نے یہ بدعقیدگی اپنی زبان پر لا کر پھیلانے کی کوشش کی ہے وہ جہم بن صفوان تھا. وقال کلام اللہ الموجود مخلوق، اور یہ کہا کہ کلام اللہ جو اللہ کے پاک جو کلام موجود ہے وہ مخلوق ہے. خلقہ فی اللوح، اللہ نے اسے پیدا فرمایا لوح محفوظ میں. او خلقہ فی جبریل، یا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ نے اسے یعنی کلام کو پیدا فرمایا. او خلقہ فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے پیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے کلام کو. فہو من اضافۃ المخلوق الی خالقہ، تو قرآن مجید کا اضافہ یعنی کلام اللہ، اللہ کی طرف جو نسبت ہے، جو اضافہ قرآن مجید کا، یہ جو ہے جیسا کہ اضافۃ المخلوق الی خالقہ، مخلوق خالق کی طرف اضافہ اور نسبت ہے. مثل جیسا کہ بیت اللہ و ناقۃ اللہ، مثل بیت اللہ و ناقۃ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ گھر اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. ہاکذا یقول قبحہ اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس طریقے سے بندہ کہتا ہے اللہ سے ہلاک کرے. یقول اللہ لا یتکلم، جیسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا. و اضافۃ الکلام الی اضافۃ المخلوق الی خالقہ، اور یہ اضافت جو ہے کلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ مخلوق کی خالق کی طرف اضافت اور نسبت ہے. ھذا من مذهبہ، یہ اس شخص کے مذہب میں سے ہے. ولہ مذہب الجبر فی القدر، اور اس شخص کا مذہب جبر کا بھی ہے تقدیر کے تعلق سے، یعنی جبری کہ انسان مجبور ہے، جو انسان کر رہا ہے وہ خود نہیں کر رہا. نعوذ باللہ، نے انسان کو مجبور کیا ہے کفر کرنے پر، اس سزا بھی دیتا ہے نعوذ باللہ. جو بھی انسان کر، انسان اپنے اختیار نہیں ہے. یہ خبیث مذہب کہاں سے آیا؟ یہ جہم بن صفوان سب سے پہلے کیا آیا تھا. پھر شخص فرماتا ہے وَلَهُ مَذْهَبٌ فِي نَفِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، شخص کا یہ مذہب بھی ہے اللہ کے اسماء و صفات کے نفی میں. وَالْمَذْهَبُ أَيْضًا فِي التَّكْذِيبِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکذیب کا بھی اس شخص کا مذہب معروف ہے. وتکذیب القرآن أيضًا، اور قرآن کی تکذیب کا مذہب بھی موجود ہے اس شخص میں. فَهُوَ مُلْحِدٌ خَبِيثٌ، یہ شخص ملحد ہے اور خبیث ہے. ظہر بهذه الفرية، یہ جھوٹ لے کے آیا ہے اور ظاہر ہوا ہے. وهذا المذهب محذر عن اليهود، یہ مذہب جو ہے حقیقتا یہودیوں سے آیا ہے. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة الحموية، جیسا کہ شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نے مقدمة الحموية میں جو شیخ الإسلام رحمه الله کی تصنیف ہے اس کے مقدمے میں یہ بیان فرمایا شیخ الإسلام رحمه الله نے. والجهم ليس هو الذي ابتدأ بهذا المذهب، یہ مذهب جو ہے جهم سے ابتدا اس کی نہیں ہوئی، ظاہر اس شخص سے ہوا ہے، نشر شاید اس بندے نے کی ہے، لیکن اس کی طرف آیا کہاں سے ہے؟ جیسا فرماتے ہیں یہودیوں سے آیا ہے. وہ کس طریقے سے؟ فکان قبلہ الجعد بن درہم، اس سے پہلے جعد بن درہم تھا. هو الذي ابتدى هذه المقالة الشنيعة، جعد بن درہم نے اس جو بری مقالہ اور قول جو ہے، جعد بن درہم نے ہی اس کی ابتدا کی تھی اہل اسلام میں. واخذها عن طالوت اليهودي، اور اس نے طالوت نامی یہودی سے اس عقیدہ کو لیا. شرح عقیدہ طحاوی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جعد بن درہم اور طالوت کے بیچ میں ایک اور شخص بھی ہے، ابان بن سمعان، بارک اللہ فیو. ابان بن سمعان بھی کہتے ہیں، بیان بن سمعان بھی کہتے ہیں، بعض نسخوں میں آیا ہے. تو یہ سند ہے، جہم بن صفوان، جعد بن درہم، ابان بن سمعان، پھر عن طالوت اليهودي، طالوت یہودی سے اس نے لیا. وطالوت اخذها عن لبيد بن عاصم اليهودي، اور طالوت یہودی جو ہے اس لبيد بن عاصم یہودی سے یہ بدعقیدگی لی ہے. الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، یہ کون لبيد بن عاصم؟ یہ وہ یہودی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. یعنی دیکھیں دشمنی دیکھیں یہودیوں کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. فَهَذِهِ الْمَقَالَةُ مُنْحَذِرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ, یہ مقالہ جو ہے یہودیوں سے آئی ہے. الَّذِينَ يُحَرِّفُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَن مَوَاضِعِهِ, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تحریف کرتے ہیں اپنی جگہوں سے. تورات کو دیکھ لیں, یہود نے تحریف کی ہے, انجیل کی تحریف کی ہے. فَلَوْ اسْتَغْرَبُوا هَذَا الْمَذْهَبَ الْخَبِيثِ, تو یہ مذہب خبیث جو ہے اس کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ ہے ہی ایسا. اذا عرف ان مصدره من اليهود, جب یہ معرفت ہو جاتے کہ اس بات کی جو اصل سورس اور مصدر ہے وہ یہودیوں سے ہے. دسو علی المسلمین, مسلمانوں میں اسے چھپا کے مسلمانوں کے بیچ میں ڈال دیا ہے. بواسط هذا الرجل, اس بندے کے ذریعے سے, هذا الرجل الخبیث الجعد بن درہم, جعد بن درہم کے ذریعے سے ان یہودیوں نے اس بدعقیدگی کو مسلمانوں کے بیچ میں ڈال دیا. الذي قتل خالد القصري, جسے قتل خالد القصري نے, يوم عيد الاضحى عيد الاضحى کے دن, كما ذكر ابن القيم, جسے ابن القيم نے يعني نونیہ میں یہ فرمایا ہے. خالد القصري گورنر تھے, اور جعد الدرہم کی نشاندہی کی گئی, اسے پکڑا گیا اور اس بندے نے اقرار کیا, اعلان کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ اللہ کا کلیم نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کلام کرتا ہی نہیں ہے. تو نفی, اللہ کے صفات کی نفی کی ہے اور اس کا اقرار بھی کیا ہے. تو خالد القصری نے عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبے کے بعد, دیکھیں عید نماز کے بعد خطبے کے بعد یہ کہا لوگوں سے کہ تم جو اپنے قربانیاں کرو, بکرے ذبح کرو, اپنے جو بھی قربانی دینا چاہتے ہو, میری قربانی یہ بندہ ہے, وہ اس کا سر قلم وہیں پہ کر دیا, اس پہ حد قائم کی ہے. سبحان اللہ. تو ابن القیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, جو نونیہ ہے ابن القیم رحمہ اللہ کا معروف تصنیف ہے, ایک یعنی شعر کے انداز میں انہیں جو عقیدہ مسلمانوں کو جو ہے حسن جو بات کو بیان کیا ہے, فرماتے ہیں وَلِأَجْلِ ذَا ضَحَّ بِجَعْدٍ خَالِدُ الْقَصْرِيُّ يَوْمَ ذَبَائِحِ الْقُرْبَانِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ خَلِيلَهُ كَلَّا وَلَا مُوسَى الْكَلِيمُ الدَّانِي شَكَرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ صَاحِبِ سُنَّةٍ لِلَّهِ دَرُّكَ مِنْ أَخِي قُرْبَانِ. کتنی پیاری باتیں ہیں. شیخ صفوان, شیخ صفوان حفظہ اللہ, اخذ هذه المقاله عنه الجهم بن صفوان, جهم درهم سے یہ قول جو ہے جهم بن صفوان لی ہے. فنسبت الیہ, تو نسبت جو ہے یہ جهم بن صفوان کی طرف ہو گئی. کیوں؟ لانه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتداها. نشر اشاعت بدعت کی, اس بدع عقیدگی کی جهم بن صفوان نے کی تھی, لیکن ابتداء اس سے نہیں ہوئی, وہ ہمیشہ ہر بات کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے جو اس کی زیادہ نشر اشاعت کرتا ہے. اچھا, خلق القرآن کا فتنہ جو زیادہ نسبت کس کی طرف ہے؟ معتزلہ کی طرف, کیونکہ لوگ انہوں نے آزمایا ہے علیہ جماعت کو, کوڑے برسائے ہیں, قتل بھی کیا ہے. جہمی صفوان نے صرف جو ہے نشر اشاعت کی تھی, ٹھیک ہے نا. ابتداء جعد بن درہم سے ہوئی, اس سے پہلے یہودیوں سے جعد بن درہم نے اس کی ابتدا کی. اس شاگرد تھا جہم بن صفوان, اس تک پہنچ نشر شاعت کرنا شروع کر. جعد بن درہم کو پہلے پکڑا گیا, نشر شاعت سے پہلے قتل کیا گیا. نشر شاعت کی ہے جہم بن صفوان نے ابتدا, یعنی نشر شاعت کی ابتدا یہاں سے ہوئی. پھر معتزل نے اس بدعقیدگی کو لے لیا اور کہا یہی حق ہے, نعوذ باللہ, وہ پھر مسلمانوں کو رسول ازمانا شروع کیا. اس لیے خلق قرآن کا فطر جب بھی بات ہو تو معتدا سب سے پہلے آتا, اگرچہ معتزلہ سے پہلے جہم صفوان اور جہمیوں کا فتنہ تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد انکر علیہم السنت انکارا شدیدا, السنت نے ان کا شدت سے انکار کیا. وغلظوا القول فی ذلک, اور یعنی شدت سے انکار کر کے اور اس میں قول جو رد ہے اس کو بڑی سختی سے رد بھی کیا. وهذا سیأتی ان شاء اللہ فی المقطع الذی بعد هذا, اور اس کے بعد کا جو یعنی جو جملے ہیں یا جو حصہ ہے جو ٹکڑا ہے امام بربہاری کے اس شرح السنہ میں جو قول انہوں نے فرمائے ہیں ان میں انشاءاللہ کچھ اور بھی تفصیل آئے گی. ولكن معنا الان جزئیۃ من هذا المذهب الخبیث, لیکن ابھی اس وقت اس خبیث مذہب کی ایک ٹکڑا, ایک حصہ جو ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. وہ ہوا نفی الکلام عن اللہ, اللہ کے کلام کی نفی کرنا. ولكن حصل عند اہل سنت اشکال، لیکن ایک اشکال پیدا ہوا سنت کے درمیان میں، وہ ہوا حل یقال. اشکال یہ ہے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے ان لفظ القرآن مخلوق او غیر مخلوق، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا لفظ جو قرآن مجید سے مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں. اس پر تو اتفاق ہو گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے پاک مخلوق نہیں ہے. اچھا، لفظ کا لفظ جو ہے اللہ کی پاک کلام کے تعلق سے کہنا جو ہے لفظ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، اس کے تعلق سے اشکال پیدا ہوا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہذہ دسوہ علی المسلمین ایضا، اس لیے بھی مسلمانوں کے بیچ میں چھپا کے اور اس کے نشر اشاعت کر دی، یعنی اس کو شامل کر دیا مسلمانوں کے بیچ میں کہ مسلمان اس شک و شبہات میں بھی پڑ جائیں. هل تقول ان لفظ القرآن مخلوق او تقول لفظ القرآن غیر مخلوق، کیا یہ کہو گے کہ میرا لفظ قرآن مجید سے مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ اس کا جواب سن لیں ذرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّلَفُظُ بِالْقُرْآنِ، اگر اس سے مراد کہنے والے کی میرا لفظ جو میں کہتا ہوں قرآن مجید سے مخلوق ہے، یہ جملہ جو ہے، اگر یہ جملہ کہنے والے کی شخص کی مراد یہ ہے کہ جو الفاظ میرے زبان سے نکلتے ہیں فَالتَّلَفُظُ مَخْلُوقٌ وَالصَّوْتُ مَخْلُوقٌ، تو یہ لفظ جو میری زبان سے نکلتا ہے لفظ بھی مخلوق ہے، میری آواز بھی مخلوق ہے جو میں اس وقت جس آواز سے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ جو میری زبان پر ہے، یہ لفظ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں، یہ مخلوق ہے، کیونکہ میں مخلوق ہوں، میری زبان مخلوق ہے، میری آواز مخلوق ہے، تو لفظ جو میں کہتا ہوں وہ بھی مخلوق ہے. ٹھیک، تو قرآن مجید میں تلاوت کرتا ہوں، لفظ جو اصل پاک کلام ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو مخلوق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. جو میری زبان سے میں بیان کر رہا ہوں وہ مخلوق ہے، اس اعتبار سے کہ کہنے والا میں ہوں. جو اصل حقیقت ہے اللہ کے پاک کلام کی، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. تو ایسا فرماتے ہیں فلا بد من التفصیل، تفصیل لازمی ہے اس معاملے میں. هذا هو التفصیل الذي قال به الامام احمد والبخاري، یہ وہ تفصیل جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی تھی. کیا تفصیل ہے جلدی سے بتاؤ، سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تفصیل لفظ بالقرآن مخلوق، یہ جملہ ہے، یہ جملہ بھی کفریہ جملہ ہے. امام برہان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتے وہ بھی جامی ہے. اس زمانے کے صدباب کرنے کے اس کو روک دیا، اگرچہ دیکھا جائے تفصیل اس میں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کوئی جہمی بدعقیدہ شخص تو ہم اس کے لیے تفصیل بیان کرتے ہیں. اگر وہ کہے تفصیل کیا ہے کہ جو لفظ میری زبان سے نکلتا ہے کیونکہ میں مخلوق ہوں، میری زبان مخلوق ہے، میری آواز مخلوق ہے، تو یہ لفظ بھی مخلوق ہے. لفظ کی حقیقت جو لوح محفوظ میں ہے، جو قرآن مجید میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وجمع من المحققین، جیسے امام احمد بن حنبل، امام بخاری نے، وجمع محققین علماء کے کئی ایسے علماء جنہوں نے یہ تفصیل بیان کی. فلا تقل، یہ ہرگز مت کہنا لفظ بالقرآن مخلوق مطلقا، یہ کہنا لفظ بالقرآن مخلوق جائز نہیں ہے، کبھی نہ کہنا. کیوں؟ کیونکہ یہ کس کا قول ہے؟ جہمیوں کا قول ہے یہ. ولا غیر مخلوق، یہ بھی نہ کہ مخلوق نہیں ہے مطلقا. کیوں؟ یہ بھی جہمیوں کا قول ہے. ولا تتوقف، اچھا میں یہ دونوں نہیں کہتا، میں نہ مخلوق نہ غیر مخلوق ہے، یہ بھی جہمی. دیکھیں جہمی نے کس طریقے سے ہر طرف سے کوشش کی ہے اپنی اس بدعقیدگی کو پھیلانے کے لیے اور عام مسلمانوں میں اس کا نشر اشاعت کرنے کے لیے. شیخ صاحب فرماتے بل تفصل فی ذلک، تفصیل اس میں لازمی ہے. مخلوق غلط ہے، غیر مخلوق بھی لفظی کے تعلق سے. ویسے قرآن مجید تو غیر مخلوق، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک کلام ہے، لیکن لفظ بالقرآن، یہ لفظ جو کہنا ہے لفظ بالقرآن مخلوق، یہ جملہ جو ہے، کہنا بھی درست نہیں، اس کی نفی بھی درست نہیں، توقف بھی درست نہیں ہے. درست کیا ہے؟ یا نہ کہا جائے، جملے نہ کہا جائے، اگر کہنا تو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، واضح ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.